السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ معون رمضان اسپیشل جزء 30 تفسیر. سورہ معون اور سورہ کوثر کوشش کریں گے ہم. پہلے سورہ معون دیکھتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
سورہ معون لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیتا کیا آپ نے دیکھا یا کیا تو نے دیکھا. اللذی اس کو جو یکذبو وہ جھٹلاتا ہے بالدین بدلے کو یعنی بدلے کے دن کو. فذالک تو وہ اللذی جو یدعو وہ دھکے دیتا ہے الیتیم یتیم کو. ولا اور نہیں یحض وہ ابھارتا علا اوپر طعام کھانے کے المسکین مسکین کے. فویل تو ہلاکت ہے للمصلین لیے نمازیوں کے. الذین جو لوگ ہم وہ ان صلاتہم اپنی نماز سے ساہون غفلت برتتے ہیں یا غافل ہیں. الذین وہ لوگ یا جو لوگ ہم وہ یراؤن وہ دکھاوا کرتے ہیں. وہ یمنعون اور وہ روکتے ہیں الماعون معمولی چیزوں سے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. سورہ معون مکی سورت ہے. 7 آیات ہیں. 2 پیراگراف میں اس کو مفسرین نے تقسیم کیا ہے. اس کا زمانہ نزول اعلان عام کے بعد غالباً تقریباً 4 نبوت میں اس کا نزول ہوا. اور اس صورت میں سرداران مکہ کے خلاف ایک طرح سے فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ وہ ان کا کیا جرم ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے یعنی سینٹرل تھیم, اس وقت جو مکہ کے یا قریش کے سردار تھے لیڈر تھے وہ قیامت کے منکر تھے, جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کا حق ادا کر پاتے تھے صحیح سے اور نہ ہی بندوں کا. تو ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہی لوگ دراصل ہلاک کے برباد ہوں گے. یعنی اللہ پر آخرت نہ رکھنے والا شخص اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا شخص اس کے اندر ہر قسم کی پھر برائی ہو سکتی ہے, اور اسپیشلی یتیم کو دھکے دینا اور کھانا نہ کھلانا یہ دکھاوا کرنا. پہلے پیراگراف میں آخرت کو چھٹلانے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کر سکتے, اور دوسرے پیراگراف میں ان لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتے یعنی ریاکار ہوتے ہیں تو وہ بندوں کے بھی حق نہیں ادا کر سکتے. یعنی جس کا اللہ پر ایمان ہوگا تو کبھی بھی وہ کوئی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا بلکہ خالص اللہ کے لیے کرے گا. پچھلی سورت یعنی سورہ معون کا جو کتابی ربط ہے, پچھلی سورت سورہ قریش میں اہل مکہ کی احسان فراموشی کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلد امین عطا کیا, وہاں اللہ کا گھر ہے جس کی وجہ سے وہ محفوظ اور معمون ہیں. اور سورہ معون میں ان کی مذہبی منافقت کا تذکرہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی تو ہیں، یعنی ایک طرح سے برہمن بنے ہوئے ہیں، برہمن اور متولی ہوتے ہوئے آخرت فراموشی کے نتیجے میں نہ صحیح طور پر انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ قریش دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سورہ انفال میں آتا ہے کہ آیت نمبر 35 میں کہ ان کی نمازوں کا حال کیا تھا، نماز تو پڑھتے تھے، مکان صلاتهم عند البيت الا مقام وتسبيح، یہ نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالی پیٹتے تھے، یعنی نماز ان کی کیسی ہو گئی تھی جس میں دکھاوا تھا سیٹیاں بجانا اور تالی پیٹنا۔ اگلی سورت سورہ کوثر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنے اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو بھی کام کریں اللہ کی خاطر کریں، خلوص ہو اس میں۔ جیسے وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ انہیں کعبۃ اللہ کے متولی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ایک طرح سے سب دکھاوا ہی دکھاوا تھا۔ وہ آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس وقت یاد نہیں آ رہا، ایک شعر شاید غالب کا ہی ہے کہ بہرحال ابھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو بعض اوقات مسلمان رہ کر بھی کچھ لوگ شرک اور بدعت میں اس طرح سے مبتلا ہوتے ہیں، یہ ریاکاری کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر بھی ان کی عبادتیں شرک پر مبنی ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں جو اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ جو مضمون ہے، یدعو کا لفظ آئے ہے، دعا یدعو دھکے دیتا ہے، اور ولا یحد حد واد واد، حد یحد ابھارتا نہیں ہے، اکساتا نہیں ہے۔ ساہون کا لفظ آئے ہے، غفلت برتنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بے پرواہ بے خبر۔ اور الماعون کا لفظ آیا ہے، گھریلو استعمال کے برتن، جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے چمچہ، چمٹا، نمک، مرچ، ہلدی، اگر کوئی بازو سے مانگنے آئے پڑوس سے تو اس کی چیزوں کی بات ہے۔ تو جو منکرین آخرت ہوتے ہیں، جو آخرت میں جواب دہی کے احساس سے محروم ہوتے ہیں، تو نہ وہ یتیم کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، نہ مسکین کی مدد کر سکتے ہیں، نہ یتیم کو احترام سے دیکھتے ہیں، نہ مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یعنی اصل میں ایسے شخص، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ غریبی والے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، جو آج جس طرح سے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک اتنا ہائی لیول پر چلا گیا، امیر امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اس کو سارے بینک بھی لون دے رہے ہیں، پوری گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو امیر ہے وہ اتنا امیر ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایک فیکٹری تھی، اب 10 فیکٹریاں ہو گئی ہیں، یعنی ملٹی ملینئر ہے وہ۔ ان کی شادیوں میں ایسا پیسہ بہایا جاتا ہے جیسے کہ پانی بہایا جا رہا ہے، بلکہ پانی بھی تو لوگ تھوڑا سا روک کر بہاتے ہوں گے، ایسے پیسے بہایا جاتا ہے۔ ایک طرف اتنی امیری، اور دوسری طرف بلو پاورٹی لائن سے بھی نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کہ کچرے سے کھانا چن کر لوگ کھاتے ہیں۔ خود انہیں ہم سب دیکھتے ہیں، ایشین کنٹریز میں سے بہت سارے کنٹریز بلو پاورٹی لائن کے نیچے کئی ہزاروں لاکھوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، خط غربت سے نیچے کی زندگی، اتنی غربت ہے کہ دو وقت کا یا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا ان کو۔ تو یہ کلچر کون فروغ دیتے ہیں، ایسے کلچر کو کون زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں یا معاشرے میں رواج دیتے ہیں اس کو؟ یہی لوگ جو جن کے دلوں میں غریبوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، مستحق لوگوں کے لیے کوئی ان کے دل میں جذبہ نہیں ہوتا ہے، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ خود کھلاتے نہ دوسروں کو کھلانے پر رکساتے، کہتے ہیں ان پر خرچ کریں گے تو ہماری شان جاتی رہے گی نا، پھر ہم اپنی شان پر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کیوں ہیں برائیاں؟ یعنی یہ غریب پروری کے کلچر کو فروغ دینا، یہ سب انکار آخرت کے نتیجے میں ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اخلاقی طور پر اتنا پست کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے اور مسکین کی خبرگیری نہیں کرتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون آیت۔ ایک منٹ، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو؟ یعنی یہاں پر ایکچولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان لوگوں کی حالت زار پر ایک طرح سے ان کو ایک وارننگ بھی ہے، ایک دھمکی کہہ سکتے ہیں آپ، کے یعنی اس کا کیا انجام ہوگا وہ خود سوچ لے اب، کہ وہ آخرت کو جھٹلا رہا ہے, یعنی اتنا بڑا وہ جرم کر رہا ہے, کیونکہ آخرت تو بالکل یقینی ہے. جیسے سورج نکلنے کا ہم کو یقین ہے کہ یقیناً رات کے بعد سورج نکلے گا, ایسے قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبر ہے. تو ایسے شخص کی مذمت کی جا رہی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا, اور آخرت پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے تمام اخلاقی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جواب دہی کا احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, یعنی ٹھیک ہے کسی کے گھر میں خاندان میں یتیم نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ تو پھر بھی باہر والے یتیموں کا خیال رکھ لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے گھر کے اپنے خاندان کے یتیموں کا بھی خیال نہیں رکھتے جو ان کے خاندان میں موجود ہوتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسکین ہوتے ہیں, یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو صاحب حیثیت نہیں ہوتا, تو لوگ ان کو وہ عزت نہیں دیتے جیسے کہ امیروں کو دیتے ہیں. کیوں ایسا؟ کیا یہ اس طرح سے کسی کو آپ کسی میں ڈسکرمنیشن کر سکتے ہیں یا ایسا فرق رکھ سکتے ہیں کہ امیر لوگوں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز اور غریب لوگوں کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈز آپ کے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ولا تطرد الذین, کہ نہ آپ دور کریے ان لوگوں کو اپنے آپ سے. کون؟ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح اور شام, اس کی تسبیح کرتے ہیں, اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں. کون رہتا تھا آپ کے آس پاس آپ کی مجلس میں, اور کس وجہ سے کفار مکہ یا سرداران قریش آپ کی مجلس میں آنا نہیں چاہتے تھے؟ کتنے نخوت سے اور کتنے غرور سے کہا تھا ان لوگوں نے کہ یہ بلال, یہ خباب, یہ صہیب رومی, یہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے آ کر, وہ اور ہم ایک جگہ بیٹھے, امپاسبل. ہم تو بڑے شان والے ہیں, ہمارے لیے اسپیشل مجلس کا انتظام کیا جائے, ہم یہ غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو امیر لوگوں کے لیے الگ اسٹینڈرڈ, غریب لوگوں کے لیے الگ اسٹینڈرڈ. ایک بات, ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے ہی سوال کرے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم انسانوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی ہم کسی کو الگ الگ کر سکتے ہیں, طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس, یہ مڈل کلاس, یہ لوور کلاس طبقہ, ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ بڑے بڑے جتنے غیر مسلم اسکالرز تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مساوات کی بات کی ہے, اکوالٹی کی بات کی ہے, لیکن اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ غیر مسلم بہت مشہور کوئی اسکالر یہ بات کہتا ہے کہ جسے, یعنی کس نے امپلیمنٹ کیا اس بات کو, جو کہا وہ کر کے دکھایا؟ واحد شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ان کی مجلس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, کوئی مصاحب نہیں, کوئی نوکر چاکر نہیں, اور غلامی کا خاتمہ تو اسلام نے کیا الحمدللہ. کہ کتنے پہلے غلامی کا کیا دور تھا, ہر طرف غلام ہوتے تھے, لیکن سبحان اللہ اسلام نے چند سالوں کے اندر پوری غلامی کو ختم کر دیا. تو یہ جو ڈسکرمنیشنز ہیں یا پھر یہ فرق بانٹنا ہے طبقوں میں, طبقات میں لوگوں کو بانٹنا, یہ دنیا دار لوگ کرتے ہیں. یہ اکثر بلکہ یورپین کنٹریز نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ لوگوں کو امیر غریب گورے کالے میں تقسیم کرنا. اسلام نہیں دیتا یہ کانسیپٹ. بلال رضی اللہ عنہ آپ بتائیں کتنے وہ بلیک تھے, یعنی خاص وہ حبش کے رہنے والے تھے. کہا جاتا ہے کہ مطلب یعنی بہت سارے لوگ حبش کے ہوتے ہوں گے, لیکن بلال رضی اللہ عنہ اسپیشلی ان کا رنگ بہت ہی پکا تھا. یعنی ہم یہاں پر صرف بتانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کیا بلال رضی اللہ عنہ کی کیا اہمیت تھی رسول اکرم کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک. آپ بتائیے مجھے, کیا انہوں نے گورے اور کالے کی بنا پر ایک دوسرے میں فرق کیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کہا کہ تم کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بلال, میں کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دو. تو کہا کہ ہاں تم, جو کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آج تو دنیا کو اسی مساوات کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے, مطلب کہ آخرت کو جھٹلانا. فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیم کو دھکے دینا. ولا یحض علی طعام المسکین, لوگوں کو کھانا کھلانے پر نہ اکسانا مسکینوں کے, بس ہم ہیں تو کوئی نہیں. تو سبحان اللہ, ہمارا دین ہمیں کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے, قرآن ہمیں کتنی بہترین تعلیم سے آراستہ کرتا ہے کہ مساوات, یعنی وہ لوگ کفار مکہ اپنی قساوت قلبی کی بنا پر, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کی بنا پر, دوبارہ آخرت میں حساب کتاب کا احساس نہ ہونے کی بنا پر یا یقین نہ ہونے کی بنا پر وہ ڈفرینشیٹ کرتے تھے، یتیموں کو دھکے دیتے تھے یا غریب اور مسکینوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک، بہت برا بیہیویئر ہوتا تھا ان کا۔ یہ سخت دلی کی علامت ہے، تندخوری کی علامت ہے، یتیم کو دھکے دینا، کیونکہ کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد کی زندگی پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو تم نے دیکھا اس شخص کو، انہیں ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے کہ کون ہے وہ شخص جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ تو یہ پہلا پیراگراف ہوا۔ اب آپ دیکھیں ان تین آیات میں کتنا ایک جامع بیان ہے، اس لیے جو جتنی بھی آخری کی صورتیں بہت ہی مختصر ہیں لیکن وہ اتنا اپنے اندر اثر رکھتی ہیں۔ اس کا جو اسلوب ہے، جو انداز بیان ہے، اس کے اندر جو جامعیت ہے، یعنی سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے، سوچیں، یعنی پورے معاشرے کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ معاشرہ ان لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے، طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے لوگوں کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، بس جسٹ ایک مزاحن، یہاں پر ہم لوگوں نے بھی آج کل ایسے رول کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہوٹل میں جب آپ کو رات میں کھانے کی دعوت آئی ہے، ہوٹل میں آپ ڈنر کے لیے جاتے ہیں تو بلیک آپ کا کوٹ اور پینٹ ہونا چاہیے، ہے نا، شاید ایسے ہی رولنگ ہے میرے خیال سے، واللہ اعلم، مجھے اتنا نہیں معلوم، لیکن تھوڑا بہت جو پڑھا تھا۔ تو اسپیشل کوئی ڈریس کوڈ ہوتا ہے کہ رات کے کھانے کے لیے یہی والا ڈریس ہونا چاہیے، دن کے کھانے کے لیے یہ ہونا چاہیے، اور صبح کے ناشتے کے لیے یہ ہونا چاہیے جب آپ کو دعوت پر بلایا جائے تو، واللہ اعلم۔ تو یہ آج کے دور میں نہیں، یہ پہلے زمانے میں بھی تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے کوئی اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتا تھا، کوئی سامنے والے کو ڈفرینشیٹ کرتے تھے، اس کو مڈل یا لوور کلاس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ سعدی بہت مشہور ان کے واقعے تھے نا، ان کو کسی نے انوائٹ کیا، بچوں کے اسکول کی بک میں ہی تھا، تو ان کو کسی نے انوائٹ کیا تو کہا کہ، جب وہ گئے تو کہا کہ، جو دربان تھا وہاں کھڑا ہوا باہر، اس نے کہا کہ آپ تو اندر نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں تو رات کے کھانے کے لیے جو ڈریس کوڈ ہے، حالانکہ وہ مسلمان کی ہی دعوت تھی، ان کو ڈریس کوڈ ہے، آپ کو وہی ڈریس پہن کر آنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا، لیکن مجھے تو انویٹیشن ہے اور مجھے ڈریس کوڈ کا معلوم بھی نہیں تھا، تو کیا میں نہیں آ سکتا؟ کہا کہ نہیں، آپ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ اب وہ گئے، ہو سکتا ہے کسی طرح نے انتظام کیا ہو اور ڈریس پہن کر آئے، تب دربان نے ان کو بالکل آسانی سے اندر جانے دیا، یعنی جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں دروازے پر۔ جب وہ اندر گئے تو اندر جانے کے بعد انہوں نے تمام کھانا اپنے کپڑوں کو لگانا شروع کر دیا، یعنی جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ کپڑوں پر لگاتے جا رہے تھے۔ تو لوگ حیران ہو کر ان کی طرف آئے کہ یہ آپ کیا کریں گے، آپ سے تو ایسی توقع نہیں تھی، یعنی ان کو، وہ تو بہت عقل مند اور ذہین مشہور تھے شیخ سعدی۔ تو کہا کہ مجھے تھوڑے انوائٹ کیا گیا ہے، یہاں تو میرے ڈریس کو انوائٹ کیا گیا ہے، تو لہٰذا کھانا بھی میں اسی کو کھلا رہا ہوں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو آیا تھا لیکن مجھے لوٹا دیا گیا، کیونکہ میرے پاس وہ اسپیشل ڈریس نہیں تھا، اس کا مطلب میری کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، میرے ڈریس کی زیادہ اہمیت اور ویلیو ہے، تو لہٰذا میں ڈریس کو ہی کھانا کھلا رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں لوگ بھی کسی بات کو کتنے اچھے سے سمجھا دیتے تھے، کیسا مزاح ہوتا تھا ان کا کہ وہ اپنے اس مزاح کی وجہ سے سامنے والے کو اپنی بات پہنچا دیتے تھے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات آپ تقریر سے ہی بتائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو آپ کا کردار کرے ہے۔ تو بعض وقت آپ کے کردار سے، آپ کے رویے سے، کسی اور مثال سے آپ بات کو سمجھا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ، یعنی آج بھی ہمارے جو رویے ہیں یا ہمارے جو ہم نے کچھ اصول اور ڈسپلنس بنا رکھے ہیں خود ساختہ، کہ بس ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ اور اسی لیے اب ڈریس کوڈ بھی دیے جا رہے ہیں کہ ہماری شادی میں تم آؤ تو یہی کلر پہن کر آنا، یا یہی ڈریس پہن کر آنا، یا یہی کر کے آنا، ورنہ نہیں آنا، ہے نا۔ تو یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، اور ایسے شخص کو ایک طرح سے وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو مذموم صفات ہیں وہ کیا ہیں، کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا، اسی کے یہ قبیح اخلاق ہو سکتے ہیں، یعنی برے اخلاق ہو سکتے ہیں، اور وہ انہی برے اعمال میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ایسا شخص جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، دراصل وہ حسنات کو روکتا ہے اور سیئات کو انجام دیتا ہے، یعنی برائیوں کو کرنے والا ہوتا ہے اور اچھائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے ہم، آپ بتائیں، کیا ذمہ داری بنتی ہے میری اور آپ کی؟ اس سورت کا مضمون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو کتنا بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ تو جو آخرت کی جزا اور سزا پر یقین ہی نہیں رکھتا، جبھی تو اس کا اتنا بد اخلاق ہوا جا رہا ہے۔ تو یہاں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کا کیا اخلاق ہوگا۔ تو میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا آخرت پر یقین ہے، جزا اور سزا پر یقین ہے، الحمدللہ ہے، تو پھر ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں تیسویں پارے سے جب سے ہم نے صورتیں شروع کی ہیں ہمیشہ یتیم کا ہی ذکر مل رہا ہے نا، آپ کو مسکین کا ہی ذکر مل رہا ہے نا، یعنی کتنی بار بار تاکید ہے کہ مسکین اور یتیم کے ساتھ کیسے رویہ اور کیسے سلوک کیا جائے۔ یہ آیات ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، ہمیں سکھا رہی ہیں کہ تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہیں کیسے کن لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ اور مسکین وہ شخص کے جو ہو سکتا بہت مالدار نہ ہو، کماتا تو لیکن مالدار نہ ہو بہت زیادہ، تو یتیم کے ساتھ سلوک کرنے پر ہمیں کیا ملتا ہے احادیث میں، کیا اجر بتایا گیا ہے؟ کہ قیامت کے دن یتیم کی سرپرستی کرنے والا، آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح سے، اگر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جو قریب قریب کی انگلیاں ہیں دونوں، ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، دونوں انگلیاں اس طرح سے بتائی تھی ساتھ میں کہ اتنے قریب قریب ہوں گے، تو کیا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں یتیم کی مدد کرنا پڑے گا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کی کس طرح سے تصویر کھینچی تھی، کہ آپ کے اخلاق بیان کیے تھے جب وہ وحی لے کر واپس پلٹے تھے پہلی وحی کے بعد، کہ آپ تو یتیم اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی غریب لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ رسول اکرم کی خوبیوں میں سے تھا کہ آپ ہمیشہ سے، یعنی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تو اور زیادہ، کہ یتیم اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے، ان کو ریسپیکٹ بھی دیتے، اور دوسرے لوگوں سے بھی کہتے کہ تم بھی لوگوں کو اکساؤ کہ وہ لوگ یتیم اور مسکین کی مدد کریں۔ پھر مسکین کی بات آئی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بات آئی ہے، اور ساتھ میں مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے اکسانا دوسرے لوگوں کو، یعنی دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو یہ ہمارے مال میں مسکینوں کا حق ہے، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ تو کھانا خود تو کھلانا ہی ہے لیکن دوسروں کو ابھارنا بھی ہے، یا خودو کا جو لفظ آتا ہے، یعنی وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا دیا کریں، اور نہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پر انکریج کرتا ہے، اکساتا ہے کہ وہ معاشرے میں غریب اور محتاج لوگوں کی خبر گیری کریں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کے اپنے خود کے خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر دو نمایاں ترین مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں میں کتنی کس قدر بری عادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو اس میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہوں گی، لیکن یہ دو برائیاں مین ہیں کہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، نہ اس پر ابھارنا، اور نہ ہی یتیم کو اس کی عزت کرنا، اس کو دھکے دینا بلکہ۔ تو اور ان میں بہت ساری برائیاں ہوں گی، لیکن یہ دو برائیاں بتا کر اصل میں ساری برائیاں پھر اس کے تحت آ جاتی ہیں، اس کے انڈر ہوگی۔ ابھی پیچھے صورتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جب ہم سورہ اثر پڑھ رہے تھے، کہ تواصو بالحق، کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ ایک دوسرے کو آپس میں نصیحت کرنا، حق کی تلقین کرنا، حق کی وصیت کرنا۔ تو یہ حق کی وصیت کیا ہے؟ کہ آپ معاشرے میں خود بھی یہ کام کریں اور دوسروں کو بھی ابھاریں، ایک کیمپین آپ چلائیں معاشرے میں کہ لوگوں کو کھانا دینے پر اکسایا جائے، کھانا کھلانے پر اکسایا جائے، کہ تم مسکینوں کا حق ادا کرو، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے، آپ کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے اور سخاوت، یعنی آپ اتنا زیادہ انفاق کرتے تھے، آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان میں، اور اسپیشلی آخری عشرے میں۔ تو ہمارے لیے بھی آخری عشرہ بچا ہے، ابھی آج سے شروع ہو گیا، اب میری اور آپ کی ذمہ داری بندی کہ جتنا ہو سکتا ہم انفاق ہو سکتا ہے انفاق کریں، دوسروں کو ابھار سکتے ہیں دوسروں کو ابھاریں، کہ وہ لوگ کریں اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو دوسروں کو انکریج کریں کہ وہ اس کام میں اپنا پیسہ لگائیں. آگے جو اس میں بات بتائی گئی ہے فویل للمصلین, اتنی حیرت ہوتی ہے یہ آیت پر جب بھی پڑھو کہ بھلا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے, نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کیسے؟ نماز پڑھنا تو ایک عبادت ہے نا, اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جھک رہے ہیں تو ان کے لیے تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایکچولی یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی گئی ہے جو منافقین ہوتے ہیں, جو اللہ پر ایمان اپنے دل سے نہیں لاتے ہیں, بس صرف ان کی لپ سروس ہوتی ہے, زبان سے ایمان لاتے ہیں, ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچتا. تو ایک منکرین آخرت ہے, اس کا تو حال اور اخلاق وہ ہے جو اوپر بتایا گیا. اب یہاں پر جو بظاہر ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے, بظاہر تو وہ اسلام کا دم بھرتا ہے اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن ایکچولی ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. تو جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں, ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوتا, اصل میں صرف اوپر اوپر ہی رہتا ہے. تو نماز تو پڑھنے والے ہیں, بظاہر مسلمانوں میں شامل ہیں, لیکن آخرت کو جھٹلاتے ہیں دیکھا جائے تو, اور اپنے لیے وہ تباہی کا سامان کر رہے ہیں. مسلمین ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنے والوں کے ہیں, لیکن اس کا ایک معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی صفت یہاں بتائی گئی ہے کہ جو نماز کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے, یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے جو لوازمات اس کو پورا نہیں کرتے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں, واللہ عالم. اور پھر کہا گیا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون, یعنی مزید اس پر اور زور دیا گیا ہے کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اب نماز سے غفلت برتنا کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو, نماز سے غفلت برتنا؟ لیکن بعض وقت نماز میں آپ سے بالکل انجانے طور پر غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کو غفلت برتنا یا بھولنا نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے؟ ساہون کا جو مطلب ہے اس میں بھولنے کے بھی معنی آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بھولنا ان معنوں میں نہیں ہے. یہاں غفلت تو ان معنوں میں ہے کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے, یا نماز کو یا نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں, ٹال ٹال کر پڑھتے ہیں. یہ بالکل جب نماز کا وقت ختم ہونے کو آتا ہے اس وقت مرغی کی طرح چار ٹھونگے مار لیں گے, یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل ناخواستہ پڑھ لیتے ہیں. جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو کپڑوں سے کھیلتے ہیں, جمائیاں لیتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی ان کے دل میں, بس سب پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں, یا بس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. یعنی پوری نماز پڑھنے کے دوران ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے آگے کھڑے ہیں, خیال بھی نہیں رہتا, نہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے. نماز پڑھ تو رہے بظاہر لیکن دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے, یا مارے باندھے پڑھتے ہیں, نہ قیام صحیح سے, نہ رکوع صحیح سے, نہ سجود صحیح سے. نماز کا وقت جیسے آتا تو ہائے نماز کا پھر اذان ہو گئی, ابھی تو پڑھی تھی نماز, ایسا جملہ کہنے والے لوگ. نہ رکوع صحیح سے کرتے ہیں اور نہ ہی سجود صحیح سے کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے کہ کہیں پھنس گئے کسی نماز پڑھنے والے کے ساتھ تو زبردستی نماز پڑھ لی, ورنہ وہ ویسے نہیں پڑھیں گے. یعنی ان کی زندگی میں عبادت کا کوئی مقام نہیں ہوتا, نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے, مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا پکار رہا ہے, کس کو پکار رہا ہے, کس کے لیے پکار رہا ہے. تو یہی ایمان, دراصل ایمان نہ لانے کی علامت ہے آخرت پر. تو آپ نے دیکھا نا منافقین کے لیے جو لفظ آتا ہے قرآن میں, دوسری جگہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارہون, وہ نماز کے لیے آتے ہیں, نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمس آتے ہوئے, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر دل پر بوجھ رکھ کر. سورۃ توبہ کی آیت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص انتظار کرتا رہتا ہے عصر کے ٹائم ختم ہونے کا, پھر بس سورج غروب ہونے والا ہے تو پھر اٹھ کر جلدی جلدی چار رکعت پڑھ لیتا ہے تو یہ منافق کی نماز ہے. یہ منافق کی نماز ہے کہ اثر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم, متفق علیہ حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص سے ان کے بیٹے مصعب بن سعد روایت کرتے کہ میں نے رسول اکرم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو نماز سے غفلت برتتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں اور یعنی وقت پر نہیں پڑھتے. تو بعض اس کو سعد کا قول کہتے ہیں, بعض اس کو حدیث کہتے ہیں واللہ اعلم, لیکن ہم ان کو اس کو سعد کا قول, سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہی سمجھیں گے کہ نماز کو ٹالنا. اس سے پھر کیا پتا چلا کہ یعنی چلے ٹھیک ہے صحابہ کا بھی ہم قول لے لیں, حدیث چھوڑ دیں, ہم صحابہ کا قول لے لیں, تو کیا بات پتا چلتی کہ صحابہ بھی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنے پر کیا سمجھتے تھے کہ یہ منافق کی نماز ہے یا پھر یہ غفلت برتنے میں آتا ہے. ویسے بھی اذان ہو گئی تو نماز پڑھ لینا چاہیے, الا یہ کہ آپ کو کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہو. یعنی جنت میں جانے والے کاموں میں سے جو کام بتایا گیا ہے وہ کیا ہے, وقت پر نماز پڑھنا. تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یا پھر غفلت برتتے ہوئے پڑھتے ہیں, کیونکہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے یا اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ کیا ہے, الذین هم یراؤن, وہ دکھاوا کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ دکھاوا اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. انہیں نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ آتے بھی ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یراؤن کا لفظ اس میں بھی آیا ہے, سورہ نساء آیت نمبر 42, کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھ بھی رہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا. تو اگر آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کسی کو دیکھ کر کہ یہ کہیں کہ اچھا میرے کتنا اچھا نماز پڑھنے والا ہے یہ, تو یہ بھی دراصل ایک قسم کا شرک ہے. کیوں؟ یہ ریاکاری میں آ گئے, کیونکہ آپ اللہ کی خاطر نماز پڑھنے والے تھے لیکن آپ نے لوگوں کی خاطر نماز پڑھ لی, اب لوگوں کو دیکھ کر اپنا سجدہ لمبا کر لیا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی دیکھنے والا ہو تو پڑھ لیتے ہیں, کوئی دیکھنے والا ہو تو نہیں پڑھتے. انہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو بعض کہتے کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے, اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے. اور ایک مطلب یہ ہوگا کہ وہ کوئی بھی کام خالص نیت کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو, لوگ ان کو نیک سمجھے, متقی سمجھے, ان کے جو کارنامے ہیں, ان کے جو اچھے کام ہیں اس کا اشتہار لگایا جائے, ڈھنڈورا پیٹا جائے تاکہ ان کو دنیا میں فائدہ حاصل ہو. اللہ نہ کرے, آپ دیکھیں بہت دکھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے سوچ کر کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کہیں دکھاوا نہ آ جائے. اور اسی لیے ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے, اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جو نیت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بر وقت کی اچانک نہیں آ جاتی آپ کے اندر, بہت مشکل سے اس کو آپ کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے. یعنی جو دکھاوے سے بچنے کے لیے, ریاکاری سے بچنے کے لیے, وہ خلوص اپنے اندر پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ بعض وقت لوگوں کی تعریف کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا دل یعنی جو خوشی سے آپ کے پھولے نہ سمائے دل, تو لوگوں کی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کر دے تو بس کافی ہے, لوگ کرے نہ کرے, کیونکہ لوگ ہمیں اجر اور سزا اور جزا نہیں دینے والے. اصل جو جزا اور سزا دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لہٰذا اسی کے لیے سب کام کریں. اخلاص بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام علماء, تمام محدثین اپنی کتاب کے پہلے شروع میں وہی حدیث لکھتے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے آپ نے عمل کیے ہوں گے, ہو سکتا کوئی نماز میں چھوٹے سورے پڑھ لے, اس کی نماز مختصر ہو, لیکن وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں اتنا خشوع تھا, تو ہو سکتا اس کو بہت بڑھا چڑھا کر اس کو اجر دیا جائے. جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے نماز پڑھتے تھے گویا کہ ان کی آخری نماز ہے. یعنی اتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے نماز میں, اتنی ان کے اوپر خشیت طاری ہوتی تھی. تو ہماری نماز میں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. یعنی نماز کو ایسا لائٹ نہ لیں کہ جب دل چاہا پڑھ لیا, جب دل چاہا چھوڑ دیا, کبھی ڈیلے کر کے پڑھا, کبھی قضا کر لی, تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نماز کو وقت پر ادا کریں, کیونکہ یہ بیسک اصل میں نیڈ اور ریکوائرمنٹ اور کوالٹی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایمان لانے کے بعد, کہ کم از کم نماز کا تو پابند ہو, سب سے منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے کہ وہ پانچ وقت کی نمازوں کا پابند ہو. آج ہمیں سے کتنے مسلمان ایسے آپ بتائیں کہ جو پانچ وقت کی نماز کے پابند ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے پانچ وقت کی نماز کے پابند کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے؟ مجھے لگتا ہے 50% لوگ بس مسلمان ہوں گے جو فجر کی پابندی کرتے ہیں, وہ بھی میں زیادتی سے کام لے رہی ہوں. تو خلوص نیت اور دکھاوا نہ ہو, یعنی آپ کے اندر خالص توحید بھری ہوئی ہو, ایک اللہ کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر کر رہے ہیں. اور جو آخری بات بتائی گئی ہے وہ یمنعون الماعون, کہ وہ لوگوں کو معمولی چیزیں دینے سے پیچھے ہٹتا ہے. تو بہت سارے جو مفسرین ہیں, سعید بن جبیر, قتادہ, حسن بصری, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اکرمہ, مجاہد, عطا, کہ اس سے مراد زکات ہے. اور ابن عباس, ابن مسعود, ابراہیم نقی, ابو مالک, ان کا اوپینین ہے کہ اس سے مراد ضرورت کی عام اشیاء ہیں, جیسے کہ چھوٹی موٹی چیزیں, ہنڈیا, ڈول, کلہاڑی, ترازو, نمک, پانی جس سے آگ جلائی جاتی ہے, چکماک, ایسے عموماً جو لوگ ایک دوسرے سے آریتن مانگتے رہتے ہیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ اور ابن عمر اور سعید بن جبیر اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکات ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی عام ضروریات کی چیزیں بھی ہیں, یعنی فرض زکات بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بھی ہیں. ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ معاون کا جو اعلیٰ مرتبہ زکات ہے, اور ادنا ترین مرتبہ کسی کو ڈول, چھلنی, سوئی, آریتن دے دی جائے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں دونوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, ہم دونوں چیزوں کو لے لینا, فرض زکات ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں فرض زکات سے لوگ کتنا پیچھے بھاگتے ہیں, اور ہر کوئی فرض زکات کو لینے کے لیے اتنا ایکچولی خواہش مند ہوتا ہے, جبکہ زکات مستحق لوگوں کا حق ہے. ایسے یعنی معمولی سا قرض بھی تو کہتے ہیں زکات ہم کو دے دو تاکہ ہم وہ قرض ادا کر سکیں, چاہے وہ قرض آپ نے اپنی لگژریس لائف کے لیے لیا تھا, عیش اور آرام کے لیے لیا تھا قرض, تو ایسے قرضوں کے لیے زکات تھوڑی دی جا سکتی ہے. یا کچھ لوگ زکات دینے کے لیے یعنی ایسے بہانے کرتے ہیں کہ وہ زکات ان کے ہی پاس رہ جائے, ان کے ہی کام میں آ جائے بس. تو انسان کتنا تھوڑ دلا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں دینا ہی نہیں چاہتا, جو فرض صدقہ ہے یعنی زکات وہ بھی نہیں دینا چاہتا, اور جو معمولی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دینا چاہتا. تو کیا کریں گے ہم اب, اگر کوئی ہم سے کوئی ضرورت کی چیز مانگتا ہے تو دیں گے؟ تو فرض زکات اور صدقات بھی ہیں, اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان کو زندگی میں ضروریات پیش آتی رہتی ہیں, کوئی بھی بے پرواہ یا بے نیاز نہیں ہو سکتا, یعنی ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی, تو ہم فیاضی والا معاملہ بڑھتے, دینے والے بنے. کیونکہ آپ دیکھیں دینے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ لینے سے نہیں ہوتی ہے, روکنے سے نہیں ہوتی. تو جو شخص مال کی حرص و حوث رکھتا ہے یا اس کو سینت سینت کر رکھتا ہے, وہی یہ قبیح برائی میں مبتلا ہوگا کہ لوگوں کو معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے پیچھے ہٹے گا. اور جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ ضرور اپنی ہر چیز دوسروں کو دے گا, اور دوسرے ہی لوگ اس کی چیزیں استعمال کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ سورہ معون تھی. تو اس سے خاص طور سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو نصیحت کریں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں, ان کو ابھاریں, اور عام ضرورت کی چیزیں, یعنی کوئی محتاج یا کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے تو جتنا ہم سے ممکن ہو ہم مدد کر سکتے ہیں اس کی, تو مدد کر دیں تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ میں. اور الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی وجہ سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں, کہ ہماری نمازیں ایسی نہ ہو جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. تو نماز کو وقت پر نہ پڑھنا اور ریگولرلی نہ پڑھنا یہ بھی اسی میں آتا ہے, غفلت برتنے پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کی مدد کرنے والا بنائیں, اپنی نمازوں کے خاص طور سے حفاظت کرنے والا بنائیں, اور ہم نماز جب پڑھیں تو ایسی خشیت کے ساتھ پڑھیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے, اس کی وجہ کے لیے, اس کے چہرے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خوشی ادا کرے, اور خالص اللہ کے لیے ہم کو ہر کام کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.